La madre. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت مبارکہ میں دو دن سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت کے مقاصد عظیمہ جو ہیں وہ بتائے گئے، اور وہ چار ہیں. پہلا ہے یتلو علیہم آیاتی، دوسرا یزکیہم، تیسرا ویعلمہم الکتاب، چوتھا حکمت. یہ چار چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخصیص کے ساتھ عطا فرمائے، اور آپ نے اس سے امت کو نوازا. آیات کے بارے میں میں بہت کچھ بتا چکا ہوں. تزکیہ نفس کے بارے میں بھی کافی بتا دیا، تزکیہ اخلاق کے بارے میں، اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست نہیں رکھتے. روزانہ کی باتیں ہیں، ہمارے پاس شکایت آتی ہے، جی فلانا آدمی تھا، اس کے ساتھ اشتراک کیا تھا کاروبار میں، پیسے لے کر غائب ہو گیا ہے، یا منکر ہو گیا، یا کھا گیا، کسی نے یہ کر لیا، کسی نے وہ کر لیا، کسی کو قرضے دیے تھے وہ نہیں دے رہا، کسی کے ساتھ یہ کام کیا تھا وہ نہیں ہو رہا. پھر ایک یہ بھی عام شکایت ہے کہ جی جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے. یہ عام شکایت ہے لوگوں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چابی ہے کہ ہم لگا دیں گے تو ان کا کام چل پڑے گا. نہیں، ایسی چابی ہمارے پاس بھی نہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا اس کا آپ کو کوئی تجربہ تھا یا نہیں تھا، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے یا نہیں. لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ کام کر لیں، بس یہ ایسا 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 ہے اور ڈبل پیسہ ہے اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ نے کر لیا، آپ کو آتا کچھ بھی نہیں تھا، نقصان ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر نسخے میں تو نہیں لکھ رہا کہ آپ یہ کام کریں. بھائی کام وہ کرو جس کا آپ کو تجربہ ہو، آپ کو جانتے ہیں اسے، اس کی ایبیسیڈی آپ کو معلوم ہو، اب کام کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. اب کام جانتے نہیں یار، آپ نے کام دوسروں کے کہنے پہ کر لیا، اب سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے، جی وہ نقصان ہو گیا، پھر دوسرا کیا اس میں نقصان ہو گیا. تو کیوں ایسے کام کرتے ہو بھائی؟ کام وہ کرو جس کو کچھ جانتے ہو تم، اور پھر تمام معاملات کے اندر آپ لوگوں کو لکھت پڑھت کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے. شریعت جو ہے वो सिर्फ आपकी आखिरत की नहीं, आपकी दुनिया की भी हिफाजत करती है। या अय्युल्लज़ी नामनु इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वलयक्तुब कातिबुन बैनकुम बिल अदल। फिर उसमें दो शहादत होनी चाहिए उसके लिए भी। तो जब आपको कर्जा देने के बारे में भी कि आप एक मखसूस वक्त के लिए किसी को कर्जा दे रहे हैं तो उसकी तहरीर लिखो, उसमें दो शाहिद भी हों और वो मालूम हो कि कितनी रकम है, किस वक्त तक के लिए दी गई, तब उसे वापस करना और किस सूरत से वापस करना। तो जब ये एक बात कर्ज के बारे में भी शरीयत बता रही है कलाम पाक में ये सारी बातें, तो जब आप इतना बड़ा मामला कर रहे हैं, किसी से इश्तराक कर रहे हैं, तो उसने तहरीर क्यों नहीं करती, तहरीर करो। लेकिन अजी वो तो हमारे पुराने दोस्त थे, हमारे जानने वाले थे, हमारे बाप के जानने वाले थे, फलाने के जानने वाले थे, जानने वाले थे तो भाई जानते रहो, उसका तो यही होता। मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, एक साहब आए, उन्होंने कहा जी दुबई में एक शख्स ने मेरे साथ कारोबार किया था, इतने लाख पाउंड जो है वो मेरे खा गए, अब उसको पता ही नहीं। भाई मैंने कहा ऐसे आदमी को जो सुलेमानी टोपी जब चाहे ओढ़ ले और गायब हो जाए, तुमने काम क्यों किया, तुम उसके बारे में क्या जानते थे। बजी वही तो मैंने कहा अब ये तुम उल्टे सीधे काम करते हो, फिर ये समझते हो कि हजरत के पास कोई चाबी होगी, वो लगा के ये सारा काम और ये सारा पैसा वापस दिला देंगे। भाई वह सुभान अल्लाह, मालूम हुआ कि आप अपने मामला दुरुस्त नहीं रखते। ये तो है बाहर की बातें, मैं तो कहता हूँ घर के अंदर भी मामले दुरुस्त नहीं रखते, बीवी के साथ मामला दुरुस्त नहीं, भाइयों के साथ मामला दुरुस्त नहीं, वालिदैन के साथ मामला दुरुस्त नहीं। तो मामला तो आपको हरेक के साथ दुरुस्त रखने हैं, पड़ोसी के साथ भी, दोस्तों के साथ भी। एक तो दोस्ती का मसला जो है उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत से बयान फरमाया कि किसको दोस्त बनाओगे, फिर कुरान में उस दोस्त की तारीफ भी आई, यहाँ और रिश्तेदार हैं कि उनके घरों में अगर आप जाएं तो बगैर इजाजत के आप खाना खा सकते हैं उसके, और औषधि के रूप तो वहां एक दोस्त भी है, तो उसके घर भी अगर आप जाओ तो आपको इजाजत की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्त वो होना चाहिए जो शरीयत को जानता हो, अल्लाह से डरता हो और शरीयत का पाबंद, जो अल्लाह से नहीं डरता वो आपसे क्या डरेगा। अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए, उसको दोस्त बनाओ, हर एक को दोस्त नहीं बनाओ। एक साहबजादे बाप के पास गए, ये मेरे फलाने दोस्त ने ये किया ये किया, बड़े भाई तुझे मना किया था कि ये खामखा के दोस्त क्यों बनाए तुमने, जी वो फलाना मेरा दोस्त ऐसा था। बेटे जो कुछ हो गया तो हो गया, छोड़ दो इन सब दोस्तों को, छोड़ दो और हम तुम्हें बता दें कि दोस्त क्या होता है। हमारा भी एक दोस्त है, चलो आज उसके पास चलते। रात को 12 बजे जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी, कौन बोला आदमी, हाजिर होता हूं। अब हाजिर नहीं हो रहे, 20-25 मिनट के बाद आए, शिकायत की इन्होंने कि भाई इतनी देर आपने क्यों लगाई। कहा साहब आप जो है रात को 12 बजे मेरे पास आए, तो कोई खास बात होगी, कोई खास मुसीबत होगी, हो सकता है किसी से आपका झगड़ा हो गया हो, तो मैंने उसकी तैयारी की कि हथियार लिए, हो सकता है आपको पैसे की जरूरत हो, तो मैंने अपने उसमें से पैसे निकाल कर वो हाथ में लिए, हो सकता है कि आपको दुनिया भी नहीं बल्कि शहवानी कोई ख्वाहिश हो, तो मैं अपनी लौंडी को साथ लाया हूं कि इसे आजाद कर कर आपको दे दूं। तो ये सब बातों के लिए तैयार होकर आपके पास आए, क्योंकि रात को 12 बजे आप आए। उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो ये अपने बेटे को बताना चाह रहा था कि दोस्त क्या होता है, बस ठीक है आप तशरीफ ले जाए। तो उस जमाने में दोस्ती इस किस्म की होती थी, अब तो हम हरेक को दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं, बस तो हमारे दोस्त हैं, अल्लाह जाने दोस्ती है क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई ये मामलात और लेन देन, इसके अंदर शरीयत जिस तरीके से आपको गाइड करती है आप उस पर चलिए, आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ शरीयत से हटकर जब आप चलेंगे तो बस नुकसान ही नुकसान है, फिर फायदे की कोई शक्ल ही नहीं है। और फिर इसमें आजकल के मामले में यह भी है कि सूद के ऊपर लेन देन बहुत हो गया, कहते हैं जी ये तो मार्कअप है, ये सूद कहाँ है, ये तो ये है वो तो बैंक यूं करता है वो ये। नहीं भाई, जो उलमा आपको फतवे के रूप से बताते हैं कि ये बैंक ठीक है ये नहीं है, उसके मुताबिक आपको अमल करना। मैंने हजरत से एक दफा ये बात की, हजरत ने फरमाया कि भाई इस चक्कर में क्यों पढ़ते हो, जिन उलमा ने फतवा दिया कि ये जायज है अल्लाह मियां के वो जवाब देंगे, आपसे तो जवाब नहीं लिया जाएगा, आप तो उनके ऊपर उन्होंने जब फतवा दे दिया आप काम करें, जवाब दे तो वो हैं आप नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा इस चक्कर में तुम क्यों पढ़ते हो, बहुत अच्छा। तो मालूम हुआ, बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, बन्नू में रहता था, हजरत तशरीफ लाए, रमजान का महीना था, मेरे के हजरत यहां दो ईद होती है, एक पठान ईद करते हैं, इनके चांद पता नहीं कहां से इनको नजर आ जाता है, फिर इनकी शहादतें आती हैं कि उनको इकट्ठा कर कर ये रात को 12 बजे ऐलान करते हैं कि सवा अख्तर दे कि कल ईद है, पश्तून अख्तर कहते हैं। फिर मैंने कहा ये इनकी ईद हो जाती है, और मैं इनके साथ नहीं करता, मैं दूसरे दिन जब चांद दिख जाता है उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ कंटोनमेंट के एरिया में तमाम आर्मी और ये लोग मिलकर हम ईद करते हैं। तो मैंने तो इस अंदाज से हजरत से ये कहा कि हजरत मुझे शाबाशी देंगे कि वाह भाई सुभान अल्लाह तुम बहुत अच्छा काम कर, कोई अप्रिसिएशन मिलेगी मुझे। मैंने बड़े उससे ये कहा कि जी मैं अलहदा ईद पढ़ाता हूँ। अब हजरत ने मुझे ये फरमाया कि तनवीर अहमद खान, मैंने कहा जी तुम ये इफ्तराक क्यों पैदा करते हो। वो जो उलमा वहां पर बैठकर फतवा देते हैं वो आलिम हैं या नहीं, आलिम पर तो बस अला बला बरगर्दन है मुला, उन उलमा के ऊपर है जो कुछ भी है, तुमने दूसरी ईद का क्यों वो निकाला, क्यों मुसलमानों में तफरीक पैदा की, एक तरफ ईद हो रही है एक तरफ मुंह में भसोरे में बैठे हैं एक तरफ रोजा रखे हुए बैठे, ये क्या तमाशा। वो उलमा जवाब देंगे तुम उनके साथ ईद करो। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर ये इफ्तराक उम्मत में मत पैदा करो कि आज इसकी ईद है कल उसकी। तो आप अंदाज लगा कि हमारे हजरत कितने वसीउल कल्ब थे, कितने वसीउल ख्याल थे, کہ ہر بات پر ان کی ایک نظر ہوتی تھی, ہر چیز پر نظر ہوتی تھی. اب ہم لوگ جو ہیں ان معاملات کے اندر جو ہے, نہ تو علماء کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں, نہ کسی سے فتویٰ لیتے ہیں, نہ کسی اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں, شیخ سے بھی نہیں پوچھتے. ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ القدم نے شروع میں یہ فرمایا کہ اگرچہ دنیاوی باتوں کے لیے شیخ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن جب دنیا کا بھی کوئی کام کرو تب بھی مجھ سے پوچھو,
اللہ اللہ
میرے سے پوچھے بغیر کام مت کرو. معلوم یہ ہوا کہ ہر کام میں شیخ سے پوچھنا, اس کی اجازت لینا ضروری ہے. ہم یہ شیخ ان کاموں کے لیے تھوڑا ہی ہے بھائی, وہ تو ہمارے لیے آخرت کی باتیں, نماز روزے کی بات نہیں. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرکدو یہ فرماتے تھے کہ شریعت کے معاملے میں تو آپ مفتی کے پاس جا کر فتویٰ لیں, میرے پاس نہ فتویٰ مانگیں, میں فتوے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں تو آپ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں, آپ کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے, آپ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے. تو مفتی ہیں, فتویٰ ان سے لیں, ان سے فتویٰ نہ لیں. جواب لکھ دیتے تھے یہ کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں, ضرورت نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شیخ جو ہے وہ ان معاملات میں, ان چیزوں کے اندر جن کو آپ نہیں جانتے, اس میں بھی آپ کا رہبر ہے, وہ اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی صحیح مشورہ دے گا, اس سے لے لو مشورہ. اب یہ چیزیں تو میں نے کافی کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, لیکن اب تیسری صفت جو ہے وہ یعلمہم الکتاب, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم دی. اس زمانے میں بہت سی تفسیریں نکل آئی ہیں, بہت سی چیزیں آ گئی ہیں سامنے. تمام تفسیروں کا لب لباب یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بتائی ہوئی کی روشنی میں وہ چیزیں لکھی گئی ہیں تو سب ٹھیک ہے, اور اگر اس سے ہٹ کر رہیں تو سب غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جہاں کوئی آیت نازل ہوئی اس کے لیے ایک شان نزول بھی ہے, بھائی یہ آیت کیوں آئی, کب آئی, کس وقت آئی, اس کے سارے موجود ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں معاملہ آیا تو اس وجہ سے یہ آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ جانتے ہیں, روح کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ذوالقرنین کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا جانتا نہیں لیکن کل بتا دوں. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ خیال ہوا کہ وہی آ جائے گی, میں بتا دوں گا انہیں کل, وہی بدو گے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, وہی بند ہو گئے. تماشا ہو رہا ہے, مذاق اڑ رہا ہے, ہاں کیوں نہیں بتا رہے, یہ ہے فلانا ہے دمکا ہے. دیکھیں آپ پیغمبر کس کس امتحان سے, کن کن باتوں سے گزرتا ہے, مذاق نہیں ہوتا. وہی آ گئی اور ڈانٹ بھی ساتھ میں آئی, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, آپ ہرگز کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں کل یہ کام کر دوں گا, الا ان شاء اللہ, ہاں یہ کہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. اور واذکر ربک اذا نسیت, اگر آپ یہ بات کہنی بھول جائیں تو جب یاد آئے پھر کہہ لیں کہ بھائی یہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بتاؤں گا. یہ کہہ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو پھر قرآن پاک میں آئیں اور روح کے بارے میں بھی بتایا گیا, ذوالقرنین کے بارے میں بھی, کہف کے بارے میں, اصحاب کہف سب کے بارے میں تشریح, اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے شان نزول کے ساتھ. سارے عرب ان کی زبان عربی تھی, قرآن پاک عربی میں آیا, صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود, آیت نازل ہوتی ہے, رمضان المبارک کے بارے میں, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ ہو جائے, اچھی طرح سے نظر آ جائے آپ کو, تو فجر ہو گئی, اب روزہ جو ہے شروع ہو گیا. اب رات تک یہ روزہ رہے گا. اب صحابہ جو ہے کالے دھاگے اور سفید دھاگے لے کے بیٹھ گئے, اذان ہو رہی ہے حضرت بلال کی, فجر کی اذان ہو گئی, وقت ختم ہو گیا, یہ ابھی دھاگے دیکھ رہے ہیں. تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ, یا رسول اللہ وہ بلال نے تو اذان دے دی تھی مگر ہم تو کھاتے رہے, کیوں کہ وہ دھاگے ہم دیکھ رہے تھے کالے اور سفید, وہ ہمیں اچھی طرح نظر نہیں آ رہے. اچھا تو یہ تم دھاگے لے کے بیٹھ گئے, یہ سفید اور کالا دھاگا, یہ نہیں ہے, یہ کالا دھاگا صبح کاذب ہے اور سفید دھاگا صبح صادق. تو صبح صادق جب مشرق میں ظاہر ہو جائے تو فجر ختم شروع ہو گئی. یہ وہ دھاگے نہیں ہیں جو تم لے کے بیٹھ لو. تو جب وہ یہ غلطی کر سکتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو عرب دان نہیں ہیں. تو معلوم ہو کہ ہم اپنا دماغ جو ہے وہ نہیں لڑائیں. میں ہمارے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مصباح تفسیر اور ترجمہ فجر کے بعد ہوتا تھا, سارے دارالعلوم کے طلباء یہ بیٹھ جاتے تھے. حضرت تو اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر تھے, بھائی ابوالکلام آزاد نے یہ جو تفسیر لکھی ہے یہ غلط ہے. اب وہاں تو کانگریسی مزاج کے لوگ موجود تھے, طلبا بھی, ان کے پرچے چلنے شروع ہوئے, یہاں تک کہ بعضوں نے یہ لکھ دیا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. مولانا جیری صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, استاد جو ہے وہ بمنزل باپ کے ہوتا ہے اور تم میری اولاد ہو اور میں بمنزل, اگر بیٹا باپ کو قتل کرنا چاہے تو کر دے, لیکن میرا تو فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, تو بات تو میں صحیح بتاؤں گا. اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کی نشاندہی کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تفسیریں لکھی گئی ہیں جن کے اندر لوگوں نے اپنا دماغ اپنی رائے شامل کی ہے وہ ساری تفسیریں غلط ہیں, اور ان کے بارے میں اب کتابیں چھپ گئی ہیں اور وہ تمام مقامات بھی بتا دیے کہاں کہاں. میں ان کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو وہ تفسیریں دیکھو جو مکمل ہوں اور جن کو ہمارے وہ مفسرین اور وہ علماء حضرات جنہوں نے احادیث کی روشنی میں اس تفسیر کو لکھا ہے ان کو دیکھو, اس کے علاوہ دوسری تفسیروں کو مت دیکھو. میں نے حضرت مسیح الامت نمبر اللہ مرکزہ کی خدمت میں جلدیں سامنے رکھ کر میں نے کہا حضرت یہ تفہیم القرآن کی جلدیں میرے پاس ہیں, میں ان کا مطالعہ کر رہا ہوں.
کیوں؟
تفسیر لکھی ہوئی ہے نا. یہ آپ رکھ دیں اٹھا کر, کسی کو دینا بھی مت, وہ بھی تمہارے ذمے, بس اٹھا کر رکھ دو. لیکن دوسرے کو دو گے تو وہ گمراہ ہوگا, وہ بھی غلط پڑے گا نا. تو آپ اس کو بس رکھ دیں اٹھا کر, آج تک میرے پاس رکھی ہوئی ہے, مت دیکھنا ان کو. بہت اچھا, میں نے بحث نہیں کیا حضرت سے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ تو پھر بعد میں معلوم ہو گیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح اور جو تفسیر آیات کی بتا دی, بس وہ بڑا تھا. اب اس میں دو باتیں بیچ میں آتی ہیں, ایک یہ کہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بیان فرمایا, اور اب تک علماء نے بھی کچھ نہیں کہا, معاملہ گول مول. وہاں پر فقہا اور مفسرین جو ہیں انہوں نے اس حصے کو لیا ہے کہ جو ان کے ادراک میں, ان کے فہم میں شریعت سے بہت زیادہ قریب تھا, تو اس حصے کو انہوں نے لیا, اور دوسرا حصہ جو تھا وہ چھوڑ دیا. بہرحال یہ تو انہی کا مقام ہے کہ جنہوں نے کیا, لیکن ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں ان کی سب کی تفسیریں الحمدللہ بالکل مکمل ہیں, چاہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, چاہے وہ حضرت تھانوی نب اللہ عمر خدو کی ہیں, چاہے وہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, چاہے وہ مولانا ادری صاحب کندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, جس کی بھی ہیں, مولانا عبد الماجد دریا بادی ان کی بھی ہے, وہ بھی حضرت سے متعلق تھے. تو میرا مطلب یہ کہ اتنی تفسیریں ہیں, اور بہت سی تفسیریں پہلے ابن کثیر کی ہیں, ان کی وہ جو پہلے سے موجود ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر. تو یہ ساری تفسیریں اسی روشنی میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کی اس میں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب جو ہے یہ مذاق نہیں. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرکدو کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. اچھا, کتنی؟ تین دن. اچھا, پھر کہنے لگے جی وہ میں نے تو ایک دم دی تھی. ہاں ٹھیک ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم اگر دے دو تو نہیں ہوتی. نہیں ہوتی کیوں نہیں, تو ہو جاتی. میرے پاس بھی بہت سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو ہمارا میں غصے میں تھا, اور میں اس کی وہ بیوی ٹٹر کر رہی تھی, میں نے غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دی. تو میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ پیار میں کون طلاق دیتا ہے کہ میری جان آج میرا موڈ ہے تجھے طلاق دینے کا, کوئی آج تک کوئی بیان ہے ایسا؟ اب غصے ہی میں تو دی جاتی ہے, پیار میں کون دیتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ حضرت کے پاس بھی, وہ میرے پاس بھی ایک صاحب آئے, میں نے ان کو بتایا بھائی یہ ایسا مت کرو, حلالہ کرو, اس کے بعد اگر وہ طلاق دے لے پھر وہ عدت گزارے تو پھر اس سے دوبارہ نکاح کر لو. تو انہوں نے مجھے ایک فتویٰ لا کر دکھایا, کہنے لگے جی وہ اہل حدیث تھے فتویٰ دیے. میں نے کہا بھائی اہل حدیث ان کا مسلک ہے, تم حنفی ہو تمہارا سے. تو انہوں نے کہا جی عالم تو وہ ہیں. بھائی میں نے کہا یہ بات نہیں, مسلک تمہارا حنفی ہے, وہ اہل حدیث ہیں, اہل حدیث والوں کا معاملہ وہ علیحدہ ہے, آپ کا علیحدہ ہے, آپ فقہ ہے نبی کے پابند ہے. پھر میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. کہنے لگے جی میں تو اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس عالم کے ماں باپ کا پتہ لکھ لینا, نام معلوم کر لینا, قیامت میں اسے ڈھونڈنا نہ پڑے. لیکن میں نے تو اتنی بات کہی تھی, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ مرکدو نے یہ فرمایا کہ یہ شخص جس نے بیوی کے معاملے میں مسلک بدل لیا, مجھے یہ اندیشہ آیا ہے کہ شاید اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. یہ حضرت کا فرمان.
اللہ,
یہ مذاق تو نہیں ہے کوئی. کیا تیرا جی بات کے لیے مسلک بدل لیں. بیوی بیوی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے دین کو مذاق بنا لیتے ہیں. اور یہ ایک اتنا نازک معاملہ ہے طلاق کا, جو ہر جگہ ہے کہ جی وہ میں نے تو دے دی تھی بھائی, دے دی تھی. تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ یہ تو 303 کی گولیاں ہیں, جب بھی آپ چلائیں گے چل پڑے گی, گولی لگے گی. سوائے ایک صورت کے کہ وہی انسان پاگل ہو جائے, مجنون ہو جائے, اور اس جنون کی حالت میں وہ طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگا. باقی نشے کی حالت ہو, کوئی حالت ہو, طلاق واقع ہو جائے گا. طلاق کسی صورت سے رکتی نہیں ہے. اور یہ ہر جگہ میں جہاں جاتا ہوں یہی مسئلہ کہ جی وہ تو یوں ہوا تھا, پھر میں نے یوں فتویٰ لے لیا. کیا فتویٰ لے لیا, دین کو تماشا بنایا, مذاق بنایا. ایسے معاملات جو ہیں ان کے اندر شریعت کو سامنے رکھو, اور جو بھی شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرو, چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے. ایک صاحب, وہ ایک قانون اور مسئلے کی بات بتا رہا ہوں کہ خدا نخواستہ غلطی سے کسی کا ہاتھ اپنی بیٹی پر پڑ جائے اس خیال سے کہ اس وقت اسے نفسانی خواہش ہو, تو نکاح ٹوٹ جاتا اور ساری عمر کے لیے کوئی راستہ نہیں, پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا, نکاح ٹوٹ جاتا. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کبھی ہو جائے. بھائی کیوں ہو جائے, منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بالغ بچے ہونے کے قریب ہوں ان کو اس طریقے سے مت سلاؤ, اپنے پاس مت لٹاؤ, منع کیا. جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی بتائی, ہم کیوں نہیں اس پر عمل کرتے. تو ہم جو ہے دین کو مذاق نہ بنائیں. اگر ایسا ہو گیا, میں نے ایک صاحب کو دیکھا, انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا, اب میں بھگت رہا ہوں اسے, میں نے تو بیوی الگ کر دیا ساری عمر, لیکن یہ ہے کہ ان کی میں دیکھ بھال کر رہا ہوں, میری اولاد ہے تو میں کر رہا ہوں, لیکن بیوی سے میرا معاملہ ختم ہو گیا ساری عمر کے لیے. اب حلال ولالہ کچھ نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی چیز آئی نہیں صورت. تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگ جو ہے یا تو احتیاط نہیں برتتے یا پھر اس پر عمل نہیں کرتے. تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, یہ جو ہے قرآن پاک, اس کی جو تعلیم ہے اور یہ جو شریعت ہے, اس کے اندر یہ سوچنا کہ جی یہ بات تو حدیث میں ہے اور یہ بات قرآن میں ہے, تو ہم تو حدیث کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی, حدیث کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے, اور اس کے بارے میں تو ہے کہ وہ نجمی ذاہبا باض اللہ صاحب حکم وما وبا وما ینت قرآن الحبا ان ہوا اللہ واحد. قرآن نفی کر رہا ہے اس بات کی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ وہی ان کے پاس نہیں آتی ہے. وہی کی تو کئی قسمیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان جو ہیں وہ وہی ہیں, ان پر عمل ہر ایک کو لازم ہے کرنا. یہ سوچنا کہ یہ تو حدیث ہے, یہ فلانی حدیث ہے, یہ تو ضعیف ہے, یہ تو یوں ہے, چھوڑ دو, یہ سب باتیں غلط ہیں. ضعیف ہے وہ بھی اپنی جگہ حدیث ہے, جب تک کہ اس کی تردید میں کوئی حدیث موجود نہ ہو، ضعیف حدیث بھی، اور خصوصاً وہ جو تفضیل کے لیے کہ بھئی یہ ذکر کرو گے تو اتنا ثواب، یہ ذکر کرو. اب یہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی خندہ پیشانی سے مسکرا کر سلام کرے کسی کو اور وہ اس کا جواب خندہ پیشانی سے دے مسکرا کر، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جتنے بھی. اب اس میں کیا ضعیف اور کیا؟ جی یہ تو بھائی ضعیف ہے یا کچھ بھی ہے، حدیث تو ہے نا. آپ کو برا لگ رہا ہے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے معاف ہو گئے آپ، تو آپ کے جو یقین آپ کریں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی نے اللہ مرکزہ کا یہ منقول کردہ بیان کیا ہوا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ایک صاحب کش بزرگ تھے، ان کو یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری کی پیشی اللہ تعالی کے سامنے ہو رہی ہے، اور ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ او بوڑھے بدحال کیا لے کر آئے ہو ہمارے لیے. ابھی امام بخاری کھڑے ہوئے سامنے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ جواب دے رہا ہوں، ہاں جواب دو کہ میں ایک حدیث کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط. کون سی حدیث؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یستحیی من شیب المؤمن. کہ اللہ تعالی بوڑھے آدمی سے سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں. میں تو بوڑھا ہوں، آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ جاؤ پکڑ لیا. تو سوال یہ ہے کہ یار ضعیف اور قوی کا نہیں، یہاں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے اس پر امنا صدقنا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے یا قوی ہے یا کیا ہے، ہم تو اس بات کے لیے آپ کے محبوب کا یہ فرمان ہے، ہم تو اس کے پر آئے ہیں، وہی ہوگا آپ کے ساتھ معاملہ. اگر آپ اس کے خلاف کرو گے تو آپ کے ساتھ تو اللہ میاں کا معاملہ بھی خلاف ہو. تو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم ہٹ کر جائیں؟ جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری کی سنا دی سب صحیح، اور جتنی منیات ہیں ان سے روک دیا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بس یہ اب رہا یہ چوتھا جو میں آج ختم کرنا چاہ رہا ہوں مسئلہ حکمت کا، کہ حکمت کیا چیز ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک ایسی فہم اللہ تعالی انسان کو عطا فرما دیتے ہیں کہ جو اس کو گمراہی سے روک لیتی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ ہم گئے، یہ معاملہ پیش آیا، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ کیا کریں اور کیا نہیں کریں، نہ تو آپ کا فرمان ہمارے پاس آیا نہ کوئی کلام مجید کی آیت ذہن میں آئی، اب ہم پھنسے ہوئے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس وقت ان قلبی، اپنے دل سے فتوا لو. یہ وہ صحابہ کے قلب تھے، ہمارے نہیں. تو وہ جب حکمت والا ہوتا ہے اس کا قلب جو ہے اسے صحیح فتوا دیتا ہے، گمراہی سے روک لیتا، کبھی کوئی غلط راستہ نہیں بتایا، صحیح راستہ بتایا. حکمت اسی کا نام ہے، لیکن یہ حکمت کوئی کورس نہیں ہے، कोई तरीका नहीं है कि इतने जिक्र करने से ये मिल जाएगी या इतना पढ़ने से मिल जाएगी या ये करने से या नफल पढ़ने से या तहज्जुद पढ़ने से, नहीं किसी चीज से नहीं। ये तो अल्लाह की अता है, वमन यूतुल हिक्मा फकत उतिया खैरुन कसीर, जिसको चाहे अल्लाह ताला अता कर दे, बस जिसको हिक्मत दे दी बहुत कसीर उसको खैर दे दी अल्लाह ताला। तो भाई ये जो है, लेकिन हमारे हजरत ये फरमाते थे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि जो शख्स अपने शेख का इत्तेबा करते हुए उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह उसको हिकमत अता हो
जाए।
बस ये सीधा सा एक रास्ता है और कुछ नहीं। इसलिए कि बुजुर्गों के पास उनका कल्ब होता है, जब कोई कुछ सवाल करता है तो उनके पास एक जवाब आ जाता है, उनका कल्ब जवाब देता है, तो वहीं से वो उसको जवाब दे देते कि भाई ये है, कोई गैर से नहीं, बस उनका कल्ब जो है वो बता देता। तो जब ये कल्ब बन जाए बस समझो एक मत आ गए, और जब तक नहीं है तो भाई कोशिश करो और अल्लाह ताला से दरख्वास्त भी करो, इसलिए कि जो चीज हमें मांगनी है चाहे कैसी भी चीज हो अल्लाह मियां से मांगो, ये मत सोचो कि ये तो बहुत अजीब बात है ये कैसे अल्लाह मियां देंगे, अरे भी अल्लाह मियां कैसे नहीं देंगे, कैसी भी बात हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह मियां से मांगो, यहां तक के जूते के लिए तस्मे की जरूरत हो तो अल्लाह से मांगो। अब आप मुझे ये बताएंगे हम क्या मांगते हैं और क्या नहीं मांगते, कभी नहीं मांगते हम। हजरत ने एक दफा मुझसे ये फरमाया कि तनवीर अहमद खान ये खाना सामने आ जाता है, मैंने कहा ये आ जाता, कभी तुम सोचते हो कि ये क्यों आया कैसे आया? मैं तो नहीं सोच, अरे भाई ये बगैर मांगे जो नेमतें अल्लाह ताला हमें दे रहा है इस पर कभी शुक्र की तरफ निगाह डालो कि मैं तो बहुत निकम्मा हूँ, मैं कहाँ इन चीजों का अहल हूँ, ये आप इतनी नेमतें मेरे सामने रख रहे हैं, तो मैं तो आपका फजल करम और एहसान है कि आपने मुझे नवाज दी, वरना मैं इन चीजों का अहल नहीं हूँ। तो ये कभी सोच लिया करो खाने से पहले कि क्या आ गया था। हकीकत यह है कि ये तो अल्लाह मियां ने कह दिया कि लैन शकर तुम लाजीदन, जितना तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें ज्यादा देता रहूंगा, कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, मैंने बहुत पहले आज से कोई 25-30 साल पहले एक नुस्खा कीमिया लिखा था, तो दिया भी था लोगों को। एक छोटा सा अमल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई रात को सोने से तेजतर आप अल्लाह तबारक व तआला से थोड़ी देर के लिए बातचीत कर लीजिए कि अल्लाह मियां ये सारा दिन मैंने जितनी गलतियां जितनी कोताहियां जितने गुनाह किए हैं जिनको मैं भी जानता हूं और जिनको मैं नहीं जानता आप जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं, मैं उन सब की माफी मांगता
हूँ,
आप बड़े गफूर रहीम हैं, मेरी वो सारी खताएं माफ कर दो, एक हिस्सा खत्म, और जितने मैंने नेक अमल किए ये आपकी तौफीक से किए, मैं इसके काबिल नहीं था, आपने मुझसे यह अमल कराया, आप इन्हें कबूल करके इनसे बेहतर अमाल की आइंदा तौफीक अता करूंगा। ये दो हिस्से। तीसरा हिस्सा इसका ये है कि ये जिंदगी ये सेहत ये इज्जत ये दौलत ये सरबत ये औलाद ये बीवी ये बच्चे ये घर ये बार ये सारी नेमतें जो आपने मुझे अता की हुई है मैं इनका अहल नहीं हूं, महज आपने अपने फजल करम से मुझे नवाजा हुआ, मैं इनका कहां शुक्र अदा कर रहा हूं। آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کی بارش مجھ پر اسی طریقے سے جاری رکھیں اور مجھے اپنے شکر گزار صالحین بندوں میں شامل کر لیں. نسخہ ختم. بھائی اگر ہر چیز پر نہیں کر سکتے شکر, ہر قدم پر نہیں کر سکتے, تو رات کو تو ایک عمل یہ کر سکتے ہو, سونے سے پیشتر پانچ منٹ تو دے سکتے ہو. انشاءاللہ آپ جو ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوں گے اور کبھی آپ مشکلات میں نہیں پھنسیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں, ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما. تمام وہ خطائیں جو ہمارے علم میں, وہ خطائیں جو آپ کے علم میں, سب کی معافی مانگتا ہوں. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما, جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ مال عافیت عطا فرما, جو پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو تندرست ہوں انہیں فلافی رزق عطا فرما, جو بے اولاد ہوں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالح بنا, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد عز و اقربا گزر گئے ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اس دنیا میں ہمیں عزت آبرو سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ رہے, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی جانے والے جو ہیں اگر وہ مسافر کرنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے.